بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز چوتھے پارے کے آخری پاؤ سورہ نساء سے ہوا. نساء عورتوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں، چونکہ سورت کے اندر بہت سارے معاشرتی مسائل، گھریلو مسائل، خواتین کے حقوق کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ نساء ہے. مسلمانوں میں جب حسن ادب سکھانے کا مزاج اولاد کو تھا اور ان کے گھروں میں دینی ماحول تھے، تو بچی کو بیانے سے پہلے سورہ نساء کا ترجمہ پڑھا دیا جاتا تھا، اور بس اوقات اس کا اہتمام ہوتا کہ بچی خود لکھتی اپنے ہاتھوں سے، اور یہی چیز اس کے جہیز میں اس کے ساتھ بھیج دی جاتی. اور سچی بات یہ ہے کہ حسن ادب سے بڑھ کر بیٹی کا کوئی اور بڑھیا جہیز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہیز سے گھر بنتے ہیں، اور آنکھوں کو جہیز اچھا لگتا ہے لیکن حسن سیرت سے دل ملتے ہیں، اور دلوں کو سیرت اچھی لگتی ہے اور گھر آباد ہوتے ہیں. تو یہ سورت کے آغاز میں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ازواجی زندگی کے بندھن باندھنے لگتے تو اس آیت کی آغاز کی آیات بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس میں آغاز ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. پھر فرمایا تم ایک آدم سے پیدا ہوئی ہو، تمہارے اندر وہی محبت اور الفت ہونی چاہیے، اور یتیموں کے مال کا خیال کرنا اور ان کے مالوں میں خیانت نہ کرنا. ٹھیک ہے اسلام میں ایک سے زائد شادیوں کی گنجائش ہے، چار تک کی، لیکن عدل و انصاف ضروری ہے. اگر عدل و انصاف نہ کر سکے تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یتیم کے مال کے اندر ناحق تصرف نہ کرنا، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے تب اس کا مال اس کے حوالے کر دینا. پھر وراثت کے تفصیلی احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے اللہ نے وراثت کے حصے مقرر کر دیے، بچے کے کتنے، بیٹے کے کتنے، ماں کے کتنے، باپ کے کتنے، لیکن ساتھ ہی بھی فرمایا اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس لیے تم اس تقسیم پہ چوں چرا نہ کرنا کہ ایسا کیوں ہے، کیوں ہے. اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی، اس کا علم تمہارے علم سے زیادہ، اور وہ تمہاری حکمت اور مصلحتوں سے تم سے زیادہ جانتا ہے. پھر فرمایا ان وراثت کی تقسیم سے پہلے وصیت ہو تو پہلے اس پر عمل کر لینا، تجہیز و تکفین کا خرچہ ہو اس کو نکال لینا، پھر اس کے بعد وراثت کی تقسیم بتائی. پھر بدکاری اور زنا کا پہلا جو ضابطہ آیا اس کا تذکرہ فرمایا. بعد میں پھر ایک حکم اور آیا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی بچی کو اس کی اجازت کے بغیر کسی کے حوالے مت کرنا، اس کی اجازت لینا ضروری ہے اور اس کی رضا کا خیال کرنا. پھر اللہ رب العزت نے ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا جن رشتوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، جن رشتوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ان کا شمار کرایا. ان میں ایک یہ بھی کہ وہ عورت جس کا پہلے سے نکاح کسی کے ساتھ موجود ہے، نکاح کے موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک بہن کے موجودگی میں دوسری بہن کو نکاح میں نہیں لایا جا سکتا. ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے ایسے ضابطے مقرر کیے جس میں اس کی فطرتی خواہشات کا خیال بھی رکھا ہے. انسان کے اندر مرد میں عورت کا میلان اور عورت میں مرد کا میلان، تو اس کا حلال راستہ نکاح رکھا ہے. اور یہ اللہ نے انسانوں پر آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ اس پر مشقت نہ ہو، اس لیے کہ انسان فطری طور پہ کمزور ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھانا، اور اگر تم کبائر سے بچتے رہے، کبیرہ گناہوں سے، اللہ صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دے گا. پھر اللہ رب العزت نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس تقسیم پہ راضی رہنا. مرد عورت بننے کی کوشش نہ کرے اور عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے. پھر گھریلو زندگی کے ضابطے بتائے، فرمایا مرد کے ذمے ہیں عورت کا نان نفقہ، اور اس کے اخراجات مرد کے ذمے ہیں اور اللہ نے اسے ذمہ دار بنایا ہے. اور عورت اور مرد میں صلاحیتیں بھی مختلف رکھی ہیں. جو صلاحیتیں عورت میں ہیں وہ مرد میں نہیں ہیں, اور جو مرد میں ہیں وہ عورت کے اندر نہیں ہیں. اس لیے دونوں کا دائرہ کار بھی الگ الگ ہے, ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں. بچہ باپ نہیں سنبھال سکتا, یہ ماں ہی کا دل گردہ ہے کہ رات کو دسیوں مرتبہ اٹھا کر بھی سینے سے پھر لگاتی ہے, باپ برداشت نہیں کر سکتا. اور اللہ رب العزت نے مرد کے جسم میں قوت اور طاقت اور توانائی رکھی ہے, اس کے ذمے لگایا کہ عورت کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے. الرجال قوامون, یہ ذمہ دار ہے گھر کا. ذمہ دار کا مطلب نہیں اس کے ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا ہو, نہ نہ, گھر ڈنڈوں سے نہیں چلتے, گھر تو محبتوں اور پیار سے چلتے ہیں. گھر تو محبت اور پیار سے چلتے ہیں. پھر ایک نیک سیرت عورت کا تذکرہ فرمایا کہ اچھی عورت وہ نہیں جس کے پاس محض ڈگریاں ہوں اور جسے کہہ کے شوہر کے سامنے بد زبانی کرنا آتی ہو, نہ نہ, اچھی عورت وہ ہے جو اللہ کی بھی فرما بردار ہو اور اپنی شوہر کی بھی فرما بردار ہو, اور اس کی عدم موجودگی میں اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہو. تو پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہاں حقوق اللہ کی رعایت ضروری ہے وہاں حقوق العباد کی رعایت بھی ضروری ہے, کہ اپنے قریب رشتہ داروں کا, مساکین اور محتاج کا, ان سب کا خیال کرنا. فرمایا اللہ کو بخل پسند نہیں ہے. یہ بہت برے لوگ ہیں جو خود بھی بخیل ہیں اور دوسروں کو بخل کی ترغیب دیتے ہیں. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے شراب کی مذمت کی, اور شراب کے متعلق جو آگے ضابطہ آنے والا تھا اس کے لیے ذہن سازی کی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. پھر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا اہل کتاب کا کہ جو باوجود ہے کہ آسمانی کتاب کو مانتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ضد ہے اور عناد ہے, اس وجہ سے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے. پھر اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ ایک منافق اور ایک یہودی میں آپس میں اختلاف ہوا, اور وہ فیصلے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. وہ حق پہ تھا لیکن منافق اس کے اندر چور تھا. اس نے کہا عمر کے پاس چلتے ہیں, اس لیے کہ عمر تو یہودی کا نام سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دے گا, اس لیے کہ منافق نام کا تو مسلمان تھا. جب حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر اندر تشریف لے گئے, تلوار لے کے آئے, فرمایا جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. اور یوں جب اسے مارا تو ایک منافقین نے شور برپا کر دیا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ایک مسلمان کی جال عمر نے لے لی. قرآن نے حضرت عمر کی حمایت میں قرآن کی آیتیں آ گئیں کہ عمر نے صحیح کیا ہے, عمر نے صحیح کیا ہے. اس کا تذکرہ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا مسلمانوں کو کہ منافقین کے بارے میں تم آپس میں مت دو رائے رکھ, ایک رائے رکھو کہ وہ تمہارے نہیں ہیں, وہ تمہارے دشمن ہیں. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا. پھر مسلمان کی جان کی قیمت بتائی, مسلمان کی جان کی قیمت بتائی کہ فرمایا جو مسلمان کی جان لیتا ہے نہ حق, وہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میرے عزیز و مسلمان کی جان اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے کہ حکم ہے کہ اگر مسلمان کے گردن پہ تلوار ہو اور اس سے کہہ دیا جائے کلمہ کفر کہہ دو, تو اسلام نے اجازت دے دی کہ اس موقع پہ زبان سے کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے دل پہ ایمان موجود ہو, اس کی بھی اجازت دے دی. اگر اس کے گردن پہ گولی رکھ دی جائے اور اس سے کہہ دیا جائے شراب پی لو, تو جان بچانے کے لیے شریعت نے اجازت دے دی کہ پی لو جان بچا لو. اور اگر اس کے گردن پہ چھری رکھ دی جائے اور کہہ دیا خنزیر کھا لو, اجازت ہے جان بچانے کے لیے. لیکن میرے عزیزو ایسے موقع پر اس کی اجازت نہیں, کوئی اس کے گردن پہ چھری رکھے, تلوار رکھے, گولی رکھے اور کہے تو دوسرے مسلمان کی جان لے لے, پھر شریعت کا حکم یہ کہ اپنی جان لے دے, دے دے دوسرے مسلمان کی جان نہ لے, اپنی جان دے دے دوسرے کی جان نہ لے. شاید میری یہ بات آپ کو پتہ نہیں کہاں دل پہ لگے یا نہ لگے, لیکن سچ کہتا ہوں ہمارے ملک کی قسمت اس وقت سے بگڑی ہے, اس وقت سے بگڑی ہے جب سے بدقسمتی سے تھے کافروں کو ہم نے اپنے اڈے دیے اور کافروں سے کہا کہ ہمیں بچا لو, ہماری معیشت بتا دو, چاہے ہمارے پڑوس کے مسلمانوں کی گردنیں لے لو, لگتا ہے اس وقت سے ہمارے ملک کی قسمت ہی کھوٹی ہو گئی. اس وقت سے ہمارے ملک کی قسمت ہی کھوٹی ہو گئی. ہم نے کہا ہمارے انڈے لے لو, ہمارا ایندھن لے لو, اور ہماری زمین استعمال کرو, ہماری معیشت بچنے دو, ہمارا ملک بچنے دو. کاف اگر ہمارے پڑوس میں مسلمان رہتا تو اس کی جان لے لے, اس کی عزت لے لے, اس کی بیٹیوں کو ذبح کر دے, اس کے بچوں کو ٹکڑے کر دے, شاید اس وقت سے میرے ملک کی قسمت کھوٹی ہو گئی. اسلام اس کہاں بچی ہے معیشت, کہاں بچا ہے امن, کہاں بچ رہا ہے ملک, کہاں بچا ہے؟ ہاں ہاں, مسلمان کی جان لینا, اوہو, ہمارے ملک کے اندر جہاز گرا, بڑی تکلیف دہ بات تھی, 150 آدمی شہید ہوئے, پورے ملک کے اندر اس کا درد محسوس ہوا. لیکن وہی قبائل کے اندر کافر ان کے گردنوں کو مار رہا ہے اور ان کے بچوں کو ذبح, ہر دوسرے دن ڈرون حملوں سے مسلمان مر رہا ہے, لیکن کہاں کلیجے میں درد ہوتا ہے, کہاں تکلیف ہوتی ہے, کہاں پریشانی ہوتی ہے؟ 150 کا درد محسوس ہوا, ہونا چاہیے, مسلمان ہے, تکلیف. لیکن یہ بھی تکلیف ہے, کافر میرے پڑوس میں مسلمانوں کو روز مار رہا ہے. شاید یہی اللہ کو ناراضگی کا باعث بنا ہے کہ پورا ملک اجڑا ہوا ہے. کون رو سکتا ہے اللہ اور زمین و آسمان کی ان آفتوں کو, کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے ہاں مسلمان کی جان کی بڑی قیمت ہے, بڑی قیمت ہے. فرمایا ہوا مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے مرا وہ جہنم میں جائے گا. جہنم رنگ نسل کی بنیاد پر جو ایک دوسروں کو ذبح کر رہے ہیں, ان کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. قومیت کی حمایت کرنے والے, میرا نبی فرمایا میری امت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, میری امت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, یہ ہمیشہ جہن. اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی جان کی بہت قیمت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے, اور طواف کرتے کرتے نبی فرمانے لگے بیت اللہ تیری دھرتی پہ بڑی عظمت ہے اللہ کے ہاں, تو بڑا محترم ہے اللہ کے ہاں, لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کی عزت و حرمت اللہ کے تجھ سے بھی زیادہ ہے, تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو عبداللہ فرمانے لگے میرے کان کھڑے ہو گئے, کون ہے وہ جس کی اللہ کے ہاں عظمت بیت اللہ سے زیادہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول کون؟ فرمایا مومن بندے کی عظمت اور قیمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ یہ معمولی کلمہ نہیں ہے, اللہ کے ہاں مسلمان اور مومن کی بڑی قیمت ہے. اس کو نہ قتل کرنا, بہت سخت سزا ہے اس کی. اس کا تذکرہ مومن کی قیمت بتائی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا تم اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد نہیں کرتے, جب تک بستیوں کے بچے اور مائیں اور بیٹیاں فریادیں کر رہے ہیں اور تمہارا راستہ دیکھ رہے ہیں, کوئی ہے ہماری مدد اور نصرت کرنے والا؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافق بیٹھے ہیں راستے کے اندر, جب مسلمان آزمائش میں آتے ہیں جہاد کے میدان جہاد کے اندر تکلیف پہنچتی ہے تو منافق کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نہیں گئے تھے, اچھا ہوا ہم نہیں گئے تھے, اور جب مسلمانوں کو فتح ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں مالی غنیمت میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا, باقی ہر گناہ کو معاف کر دے گا, مشرک کو معاف نہیں کرتا. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے پھر عورتوں کی جسے کہیں کہ حقوق کا خیال کرنے کی ترغیب دی کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا, ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا, اور اگر تمہاری آپس میں نہیں بن پاتی تو انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرنا. اور پھر گھبرانا عورت سے کہا کہ تو گھبرانا نہیں, پہلے بھی اللہ رب العزت تیری مدد کرے گا, آئندہ بھی تیری مدد کرے گا. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ایمان والو انصاف سے کام لینا, عدل سے کام لینا, اگرچہ انصاف اور عدل کی بات کرنے سے تمہارا اپنوں کا نقصان کیوں نہ ہو لیکن انصاف اور عدل کا دامن تم نہ چھوڑنا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان کی حقیقت پیدا کرو. ہاں یہ بھی عجیب جملہ اللہ نے فرمایا, یہودیوں سے نہیں کہا, نصرانیوں سے نہیں کہا, منافقوں سے نہیں کہا, ایمان والوں سے کہا. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان کی حقیقت پیدا کرو. ایک سورت کا سیب ہوتا ہے نا, سورتن دیکھنے میں سیب لگتا ہے پلاسٹک کا, اور حقیقت میں ایک سیب ہوتا ہے, دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ جو حقیقی سیب ہوتا ہے اس میں توانائی بھی ہوتی ہے, ذائقہ بھی ہوتا ہے, خوشبو بھی ہوتی ہے, طاقت بھی ہوتی ہے, اور جو صرف سورتن سیب ہوتا ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. ایک صورتاً ایمان والا اور حقیقی ایمان والا میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو حقیقی ایمان والا ہوتا ہے اس میں بڑی کشش ہوتی ہے, اس کے بڑی اخلاق ہوتی ہے, اس کی زندگی میں بڑی محبوبیت ہوتی ہے, اس کی بڑی خوشبو ہوتی ہے. ایک نقلی شعر ہوتا ہے نا اور ایک اصلی شعر ہوتا ہے. نقلی شعر کو چھوٹا سا معصوم بچہ بھی ٹھوکر مار کے گرا دے, اور حقیقی شعر ہو تو وہ تو راستہ خود بنا لیتا ہے, دھاڑتا ہے گلی میں راستہ بنا لیتا ہے. تو نقلی ایمان چند روپے سے شکست کھا جاتا ہے بازاروں میں, چند روپے سے شکست کھا جاتا ہے, چھوٹے سے عہدوں سے گر جاتا ہے, تھوڑے سے خطرات اور خوف سے ایمان اس کا ہار جاتا ہے. اور حقیقی ایمان ہو سبحان اللہ, جہاں یہ سچا ایمان والا آئے گا یہ خود بہت اپنے ارد گرد ماحول بنا لے گا, اس کی ایمان کی خوشبو پھیلے گی. پردوں میں خوشبو ہو تو پھر بھی کوئی نہیں چھپا سکتا, ایمان اصل ہو چھپ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان کی بھی اپنی روشنی اور حقیقت ہے. اللہ ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب فرما دے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان منافقوں کو خوشخبری سنا دو, بشر المنافقین, انہیں خوشخبری سنا دو, بأن لهم عذابا علیما, اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور منافقوں کی علامت قرآن نے بتائی, ایسا لگتا ہے آج کے منافقوں کی اللہ نے تصویر دکھا دی. فرمایا منافق کون؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر. اور کیوں دوست بناتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزۃ, ان کے یہاں عزت چاہتے ہیں. ایسا لگتا ہے آج کے منافقوں کی تصویر ہے قرآن کے اس آیت میں. مسلمانوں کے گردنیں کاٹ رہے ہیں, کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہماری عزت ہو جائے, ہاں ہماری معیشت بن جائے گی, ہمارا ملک بچ جائے گا. ایبتغون عندهم العزۃ, ہاں عزت چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے فإن العزۃ للہ جميعا, عزت اللہ کے خزانوں میں ہے, اللہ کے خزانوں میں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا جہاں بھی دین کا مذاق ہو رہا ہو, میرے نبی کی سنتوں کا مذاق ہو رہا ہو, وہاں نہ بیٹھنا, ان نہ بیٹھنا. اگر تم بھی اس مذاق میں شریک ہو گئے اور اسلام کے حکموں کی توہین میں تم نے بھی دیکھ لیا اور وہیں بیٹھے رہے, تو کل قیامت میں اللہ تمہیں بھی منافقوں کا اکٹھا جمع کرے گا, وہاں سے اٹھ جانا. پھر اللہ رب العزت نے منافقین کی مذمت فرمائی کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, فی الدرک الاسفل من النار, سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور فرمائے یہ تذبذب کا شکار ہیں, کبھی ادھر پاؤں رکھتے ہیں کبھی ادھر پاؤں رکھتے ہیں, درمیان میں ہیں. پھر ہاں اللہ فرمائے اگر توبہ کر لی, اصلاح کر لی, تو پھر اللہ کے اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا. پھر اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا اس سے بارے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. ہاں مجھے کیا پڑی تمہیں مصیبت میں ڈالنے کی اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بندے بن جاؤ. آپ کا ملازم آپ کے چند دن ٹکڑے آپ کے دسترخوان سے کھائے اور کہنا آپ کے دشمن کا مانے, آپ کہتے ہیں بڑا نشکرہ ہے, بڑا احسان فراموش ہے. یہی کہتے ہیں نا, بڑا نشکرہ احسان فراموش ہے, کھاتا ادھر سے ہے, کہنا میرے دشمن کا مانتا ہے. نہ جانے ہمارے اور آپ کی زندگی کتنے دن ایسے گزر رہے ہیں کہ کھاتے اور پیتے اللہ کی ہیں, نعمتیں اللہ کی ہیں, مانتے اللہ کے دشمن شیطان کی ہیں. پھر کہاں سے آفتیں رک جائیں, کہاں سے آسمان تھم جائے, کہاں زمین ہمیں راستہ دے. کہہ رہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں اگر تم ایمان والے اور شکر گزار بندے بن جاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تو بڑا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.